بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوالو جواب کی نشست کو لے کر براہ راست غامدی سینٹر دہلی سے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے. غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آغاز کرتے ہیں ایک بہت ہی نازک اور حساس موضوع پر آپ سے استفادہ کر رہے ہیں, اور جیسا کہ آپ نے خود بیان بھی کیا تھا کہ اس وقت مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, سوچنے سمجھنے پہ اس طرح سے آمادہ نہیں ہیں, ان میں بہت زیادہ تعصبات درائے ہیں تاریخی مسائل کو سمجھنے کے لیے. چار بنیادی سوالات ہیں. دو سوالات آپ سے گفتگو کے نتیجے میں آپ کی رائے سامنے آئی. دو اہم سوالات کے سیدنا امیر معاویہ نے جس وقت حکومت سنبھالی اور اس کے بعد یزید کو خلافت سونپ دی, اس کی دینی اخلاقی سیاسی کیا حیثیت ہے, اور پھر سیدنا حسین نے ان کے اس اقدام کو ماننے سے انکار کر دیا. ان دو سوالوں پر آپ کی رائے کو جاننے سے پہلے میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کو روکنا چاہوں گا کہ پچھلے دو گھنٹے میں جو آپ نے گفتگو کی اس پہ کچھ بڑے اہم سوالات سامنے آئے ہیں. جب تک ان کا جواب آپ سے نہ لیا جائے تو آگے کی بحث تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ جی دین میں تو یہ اصول طے ہے کہ امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کے نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پہ مشتمل ہوگا, تو سوال لوگوں نے یہ پوچھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے, آپ کا پورا اسوہ ہے, آپ سے منسوب تاریخی روایات ہیں, ان میں تو اس کے آثار کہیں نظر نہیں آتے. نہ مکہ میں کبھی الیکشن ہوا, 27 غزوات ہوئے, فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت سنبھالی, تو اگر الیکشن ہو جاتے غامدی صاحب کے اصول کے مطابق پھر تو کفار اور مشرکین مکہ جیت جاتے, وہی اکثریت میں تھے. تو یہ بتائیے گا کہ جو آپ بار بار فرماتے ہیں کہ جی دین کا تقاضا تو یہ ہے, تو یہ دین کا تقاضا وہاں رسول اللہ کے عہد میں زمین پہ تو نظر نہیں آتا. اور دوسرا پہلو بھی, اس کو بھی زیر بحث لائیں کہ اگر یہ دین کا تقاضا تھا تو پھر صحابہ کرام میں سے کسی بڑے جل قدر صحابی نے اور جو خلفاء راشدین گزرے انہوں نے کیوں کوئی ہاؤس آف ریپرزنٹیو نہیں بنایا, جس کے نتیجے میں اگر یہ دین کا اصول تھا تو اس پر آگے عمل درآمد ہوتا. اہم سوال ہے, لوگ سوچنے سمجھنے پہ آمادہ نہیں ہوتے. میں نے ان کا جو کچھ جذبات تھے آپ کے سامنے اسی خواہش سے رکھ دیا ہے کہ آپ خندہروئی کے ساتھ اطمینان اور تحمل کے ساتھ سمجھائیں گے بات.
میں اپنی قوم سے واقف ہوں, ایک لمبے عرصے سے ان کو کبھی علمی چیزوں پر غور و خوض کا موقع نہیں ملا. یہ سب چیزیں عقیدت مندیوں کی مجالس میں زیر بحث آتی ہیں, اسی جذبے سے بیان کی جاتی ہیں. عام طریقہ یہ ہے کہ ایک گروہ کے لوگ ایک طرح کی تاریخی روایات پیش کر دیں گے, دوسرے گروہ کے لوگ اس سے مختلف چیزیں لا کے سامنے رکھ دیں گے, پھر میدان مناظرہ گرم ہو جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب یہ کہیں کہ میں نے زیادہ بہتر طریقے سے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے, کوئی دوسرے یہ کہیں کہ اس کا فیصلہ تو بعض روایات کی بنیاد پر ہونا چاہیے, وہ ہمیں حدیث کی کتابوں میں مل گئی ہیں. تو چونکہ عام طور پر یہی طریقے اختیار کیے گئے ہیں, میں ان سب چیزوں پر آگے جا کے گفتگو کروں گا. وہ جب سیاسی حالات کو سیاسی طریقوں سے سمجھنے کے عادی نہیں ہیں تو رد عمل بھی ہوتا ہے. تو اس سے صرف نظر کر لیجئے, ہمیں اپنی بات بتانی ہے. سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ جس وقت آپ دین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دین کے ماخذ سے اس کو جاننے کی صحیح کریں. کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کے لیے لوگوں سے ریفرنڈم کرانا تھا؟ یعنی رسالت کوئی سیاسی مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیغمبری کے منصب پر فائز کرتا ہے تو وہاں حق و باطل کا معاملہ ہوتا ہے. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جمہوریت, ریفرنڈم, استصواب, لوگوں کی رائے لینا, اس کا حق و باطل سے کوئی تعلق ہی نہیں. حق و باطل کا فیصلہ دلیل کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کتنے پیغمبر آئے ہیں کہ جنہوں نے آ کے دعوت دی اور پوری قوم نے انکار کر دیا, تو اس میں کیا جو پوری کی پوری قوم ہے وہ حق پر ہو گئی؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اپنی نبوت پیش کی تھی,
ٹھیک,
یعنی اپنی دعوت بتائی تھی, توحید کی دعوت, آخرت کی منادی, یہ چیزیں بیان کی تھیں. تو ان پر تو کشمکش ہونی تھی. یہ جو امرہم شورا بینہم کا اصول ہے یہ مسلمانوں کے مابین بیان کیا گیا ہے, یعنی مسلمانوں کی جب کوئی حکومت قائم ہو جائے, دین کو ماننے والوں کی جب کوئی حکومت قائم ہو جائے, اس کے فیصلے کس بنیاد پر ہونے ہیں. امرہم شورا بینہم, اگر سورہ شورا میں آپ ان آیت کو نکال کے دیکھیے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت اسلوب اختیار کیا ہے, یعنی ایمان والوں کے خصائص بیان کرنا شروع کیے ہیں کہ ان کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہیں. وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں, وہ زکوٰۃ دیتے ہیں, ان کے اندر تحمل اور بردباری ہوتی ہے, وہ چیزیں بیان کی ہیں. اس کے ذیل میں یہ بیان کر دیا وہ امرهم شورى بینهم، اور جب ان کو اپنے نظم اجتماعی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس کی بنیاد ان کے ہاں لوگوں کی رائے پر ہوتی ہے، اور اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ امرهم شورى، آگے ہے بینهم یعنی بین المسلمین، ایمان والوں کے مابین. تو اس میں ظاہر ہے یہ سوال اس وقت پیدا ہوگا جب کہ مسلمانوں کی کوئی حکومت قائم ہو جائے گی، اس کو مسلمان چلانے کی پوزیشن میں ہوں گے، مسلمانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب ان کے مابین ان کا حکمران کون ہوگا. تو یہ ہدایت اس صورتحال کے بارے میں ہے، اس کا مکے سے کیا تعلق ہے، ابو جہل سے کیا تعلق ہے، اور دوسرے لوگوں سے کیا تعلق ہے. اسی طرح جس وقت آپ حاکم اور محکوم کا تعلق پیدا کر دیتے ہیں، یعنی اس وقت میں اس پر بحث نہیں کرتا، وہ آپ پوچھیں گے تو میں اس کا جواب دوں گا، کہ حاکم اور محکوم کا تعلق کسی علاقے میں پیدا ہو گیا، اس کو سمجھ لیجئے تھوڑا سا. آج سے کافی عرصہ پہلے تک صورتحال یہ تھی کہ حاکم اور محکوم کے تعلق ہی پر حکومتیں وجود میں آ رہی تھیں، ریاستیں بن رہی تھیں، سلطنتیں قائم ہو رہی تھیں. جس وقت یہاں انگریز موجود تھے تو یہ پوری بر صغیر کی آبادی کا تعلق ان سے کیا تھا، حاکم اور محکوم کا. جب مسلمانوں نے عراق فتح کر لیا، شام فتح کر لیا، ایران فتح کر لیا، تو وہ جو آبادی ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق کیا تھا، حاکم اور محکوم کا. حاکم اور محکوم کا تعلق پیدا کرنا جائز ہے ناجائز ہے، یہ اگلی بحث ہے. کوئی کرنا چاہے گا تو میں بتاؤں گا کہ یہ جائز کب ہوتا ہے اور یہ ناجائز کب ہوتا ہے. لیکن جب حاکم اور محکوم کا تعلق پیدا ہوگا تو پھر جو لوگ حاکم ہیں ان کے مابین رائے لی جاتی ہے. محکومین اگر رائے میں شریک ہو گئے تو وہ اگلے دن حاکموں کے خلاف رائے دے دیں گے. تو وہاں تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یعنی جس وقت آپ کسی علاقے پر قبضہ کر لیتے ہیں، آپ اس کو فتح کر لیتے ہیں، مکہ فتح ہو گیا، عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، تو آپ کی حیثیت کیا ہے، فاتحین کی، اور وہاں جو اقوام پہلے سے آباد ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، مفتوحین کی. یہ بات تو قرآن مجید نے سورہ توبہ میں واضح کر دی کہ یہ لوگ اگر ایمان لے آئیں تو فإخوانکم فی الدین، پھر سیاسی حقوق میں تمہارے برابر ہو جائیں گے، لیکن ایمان نہ لائیں تو تم حاکم ہو یہ محکوم ہے.
اچھا،
تو اس وجہ سے یہاں پر بھی کوئی سوال اس کا نہیں پیدا ہوتا. تو پہلی بات دینی لحاظ سے یہ سمجھ لیجئے، اور لوگوں کو بھی اس کی نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ علمی چیزوں کو علمی طریقے سے سمجھنا سیکھیں. یہ زیر بحث مسئلہ جو ہے یہ نہ محکومین کے بارے میں ہے، ان کو کبھی شریک نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ جیسے ہی آپ ان کو شریک کریں گے، مثال کے طور پر یہاں برطانیہ عظمیٰ کی حکومت قائم تھی بر صغیر میں، وہ تمام ہندوستان کے لوگوں کو کہتے کہ اب ذرا آپ بتا دیجئے کہ آپ کی کیا رائے ہے، تو کیا خیال ہے، کیونکہ 10,000 کے قریب جو یہاں انگریز تھے ان کے حق میں رائے دی جاتی، تو اگلے دن تو ان کی حکومت ہی ختم ہو جاتی.
ٹھیک ٹھیک.
تو جب حاکم اور محکوم کا تعلق ہے تو یہ سوال اصل میں ان کے مابین پیدا ہوتا ہے. یعنی انگلستان اپنا نظم کیسے چلا رہا تھا، وہ شورا پر چلا رہا تھا، لوگوں کی رائے پر چلا رہا تھا، لیکن اپنے مقبوضات میں یہ حق نہیں دے رہا تھا. کیوں نہیں دے رہا تھا؟ اس لیے کہ تعلق حاکم اور محکوم کیا ہے.
ٹھیک.
اس وقت جب ہم پاکستان میں یہ بات کرتے ہیں یا کسی اور ملک میں یہ بات کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ اب قومی حکومتیں ہیں. قومی حکومتیں حاکم اور محکوم کے تعلق سے قائم نہیں ہوئیں.
اچھا.
یعنی یہ اس اصول پر قائم ہوتی ہیں کہ یہ ایک خطہ ارض ہے، اس میں رہنے والے تمام لوگ برابر کے شہری ہیں. یعنی پاکستان میں صورتحال یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان یہاں بدھوں پر، ہندوؤں پر، مسیحیوں پر حکومت کر رہے ہیں، یا ہم حاکم ہیں اور وہ محکوم ہیں. یہاں قومی ریاستوں میں صورتحال یہ ہے کہ یہ بنی ہی اس اصول پر ہیں. ریاستیں جب وجود میں آتی ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کی تشکیل کس قاعدے پر ہوئی ہے. وہ حاکم اور محکوم کے تعلق پر ہوئی ہیں، جیسے کہ پرانی سلطنتیں اور حکومتیں ہوتی تھیں. تو وہاں ظاہر ہے حاکموں کے مابین یہ سوال پیدا ہوگا کہ وہ حکومت کیسے کر رہے ہیں، وہ شورا پر کر رہے ہیں، وہ جمہوریت کے اصول پر کر رہے ہیں، یا کسی اور قاعدے پر کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جب خدا کا کوئی پیغمبر آئے گا یا دعوت پیش کرے گا تو وہ آ کے اپنی نبوت کے لیے ریفرنڈم نہیں کرایا کرتا، وہاں حق و باطل کا سوال ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ سوال مسلمانوں کے مابین پیدا ہوگا اگر حاکم اور محکوم کا تعلق ہے. یعنی مسلمان حاکم ہیں اور کوئی دوسری اقوام یا دوسرے مذاہب کے لوگ ان کے محکوم ہیں. اور یہ سوال قومی ریاستوں میں پیدا ہوگا اس لیے کہ یہاں نہ کوئی حاکم ہوتا ہے نہ محکوم ہوتا ہے, یہاں سب برابر کے شہری ہیں اور پورا ملک سب لوگوں کا یکساں قرار دیا جاتا ہے.
تو رسول اللہ نے قومی ریاست کیوں نہیں بنائی تھی؟
رسول اللہ نے قومی ریاست کیوں نہیں بنائی؟ قومی ریاست بنانا کوئی واجبات دین میں سے ہے؟ یعنی اس کا تعلق تو اس سے ہے کہ حالات کیا ہیں, زمانہ کیا ہے. آپ قومی ریاست بنانا چاہتے ہیں آج کے زمانے میں تو ٹھیک ہے, دنیا میں بن رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ 10-20 سال کے بعد ریاستوں کا کوئی اور نظام وجود میں آ جائے. تو کون سی ریاست بننی ہے یہ اصل میں مذہب کا مسئلہ ہی نہیں ہے.
ٹھیک,
مذہب کا مسئلہ تو یہ ہوگا کہ جو بنیاد بھی قائم کی گئی ہے کیا وہ جائز بنیاد ہے اور کیا اس بنیاد کو اسلام قبول کرتا ہے. تو آپ قومی ریاست بنائیے جس کا اصول یہ ہے کہ تمام شہری ایک خطہ ارض میں برابر کے شہری ہیں, اسلام کو کوئی اعتراض نہیں. اچھا, اب اگر حاکم اور محکوم کے تعلق کی ریاست بنائیں گے تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ آپ کو حاکم بننے کا اختیار کس نے دیا ہے؟
بہت اہم سوال,
وہاں سوال پیدا ہوگا. تو اس وقت چونکہ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے, ورنہ پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا اور یہ اختیار قرآن میں بیان ہوا ہے. اس اختیار کے تحت صحابہ کرام نے بہت سے اقدامات کیے. یہ اختیار کس اخلاقی اصول پر مبنی ہے اس پر میرا خیال ہے کہ میں اپنی زندگی بسر کر چکا ہوں یہ بتانے میں کہ اللہ کے رسول جب کسی قوم کی طرف آتے ہیں یا لوگوں کی طرف آتے ہیں تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی دینونت برپا کرتے ہیں اور اس کے بعد دنیا ہی میں جزا و سزا کا فیصلہ کرتے ہیں. تو رسول اللہ کی حکومت جن لوگوں پر قائم ہوئی جو نہیں مانتے تھے آپ کو, اگر وہ مشرکین تھے تو فرمایا ان کے لیے موت کی سزا ہے, اور اگر وہ اہل کتاب تھے تو ان کے لیے محکومی کی سزا ہے. یہ سورہ توبہ میں بیان ہوا ہے. اگر آپ اس کی ابتدائی آیات پڑھیں تو پہلے مشرکین کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اب ان کو الٹیمیٹم دیا جائے گا, یہ اتنی مدت ہے, اس کے بعد فقتلوہم حیث ثقفتموہم, جہاں پائے جائیں گے مار دیے جائیں گے. اور پھر اہل کتاب کے بارے میں کہا ہے کہ ان سے بھی جنگ ہوگی لیکن وہ جنگ مارنے پر ختم نہیں ہوگی بلکہ حتیٰ یوت الجزیہ تان یدن وہم ساغرون, یعنی اس میں خاتمہ اس پر ہو جائے گا کہ وہ جزیہ دیں اور مسلمانوں کے محکوم ہو کر رہیں. تو پہلے مرحلے میں جب رسالت مآب نے دعوت پیش کی, حکومت کا کوئی سوال ہی نہیں تھا, وہاں تو دین کی دعوت تھی, اور دعوت حق و باطل کی بنیاد پر ہوتی ہے, دلیل کی بنیاد پر ہوتی ہے, اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا استدلال کیا ہے. جب حکومت قائم ہوتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس اصول پر قائم ہوئی ہے. تو اگر وہ حاکم اور محکوم کے اصول پر قائم ہوئی ہے تو حاکم قوم کے اندر کیا اصول ہے؟ قرآن نے یہ بتایا کہ اگر مسلمان قوم حاکم ہے یا مسلمان قوم کا کوئی اقتدار کسی جگہ قائم ہو گیا ہے تو امرهم شورى بینهم, ان کے مابین حکومت کا نظم رائے پر قائم ہوگا, نہ بندوق کی بنیاد پر قائم ہوگا, نہ غلبے کی بنیاد پر قائم ہوگا, نہ کسی قبیلے یا کسی خاص گروہ کی برتری کی بنیاد پر قائم ہوگا, یہ لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قائم.
اور قائم ہونے سے پہلے مشورہ ضروری ہے.
ظاہر ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ امرهم شورى بینهم, تو امرهم شورى بینهم کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ یعنی ان کا امر, ان کا نظم اجتماعی وجود پذیر ہی نہیں ہوگا اس کے بغیر کہ ان کے مابین, بینهم کا مطلب ہے بینهم بین المسلمین. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ علماء کے مابین, یہ نہیں کہا گیا کہ ارباب حل وقت کے مابین, بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ سب مسلمانوں کے مابین جو رائے یا مشورہ ہوگا وہ اس کی بنیاد بنے گا. تو گویا مسلمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تجویز کیا کہ جس وقت وہ حکومت کر رہے ہوں گے تو ان کے باہمی معاملات میں حکمران کا فیصلہ کرنا ہے, حکمران کا فیصلہ ہو گیا بعد میں دوسرے فیصلے کرنے ہیں تو کس بنیاد پر ہوں گے فیصلے؟ کیا کسی کو استبداد حاصل ہے؟ کیا کسی کو اپنے عالم ہونے کی بنیاد پر برتری حاصل ہے؟ کسی خاص گروہ سے تعلق کی بنیاد پر برتری حاصل ہے؟ فرمایا نہیں, سب مسلمان برابر ہیں, فاخوانکم فی الدین, اور ان کے مابین. قومی ریاست کس اصول پر قائم ہوتی ہے؟ اس خطہ ارض کے تمام شہری برابر ہیں. اسلامی حکومت کس اصول پر قائم ہوئی؟ وہ لوگ جو اسلام کو مانتے ہیں وہ سب برابر ہیں, فاخوانکم فی الدین. جب وہ سب برابر ہیں تو ان کے مابین ایک گروہ دوسرے کا فاتح نہیں ہو سکتا. تو یہ پہلے تو بنیادی بات یہ سمجھ لیجیے. اس کے بعد جو دوسرا سوال آپ نے کیا ہے اس کو بھی جان لیجیے میں نے اگرچہ اس موضوع پر اپنی کتاب برہان میں امرہم شورہ بینہم کے عنوان سے ایک تفصیلی مضمون لکھا ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انتقال اقتدار کیسے ہوا اس کو بیان کیا ہے۔ یہ جو بات میں نے کہی کہ خلفائے راشدین بھی کوئی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو وجود میں نہیں لا سکے تو یہ مستقبل کے حوالے سے کہی ہے۔
اچھا،
یعنی سیاسی حالات میں جو تبدیلی ہو رہی تھی اس کے بعد جو کچھ ہونے والا تھا اس کی ضرورت تھی ایک متعین ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو۔ کیوں ضروری تھا اس کو بھی جان لیں اچھی طریقے سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوئی اور 8 ہجری تک یہ حکومت کس علاقے میں تھی؟ زیادہ سے زیادہ یثرب کے نواح میں 200 کلومیٹر تک،
ٹھیک،
وہاں سے قائم ہوئی نا۔ تو جو بھی آپ نے فیصلے کرنے ہیں سیاسی طور پر وہاں کریں گے، ایسا ہی ہوگا نا، اسی اصول پر کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد یہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخر میں جا کر، اور جب مکہ فتح ہوا تو پہلے مرحلے میں تو فاتح اور مفتوحی کا تعلق قائم ہوگا،
ٹھیک،
بڑے پیمانے پر۔ اب یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ دین میں داخل ہونا شروع ہوں گے، اس میں کچھ وقت لگے گا نا لازماً، جب اس میں وقت لگے گا تو پھر سیاسی صورتحال تبدیل ہو جائے گی،
ٹھیک۔
یعنی آپ نے اگر فرض کر لیجئے کہ مدینہ کے لیے ایک نظم بنایا ہے تو اب پورے جزیرہ نما عرب کے لیے کیا وہ موضوع ہوگا؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مدینہ میں کیا نظم تھا۔ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آپ نے 10 سال گزارے ہیں، پہلے 8 سال کی پوری زندگی کو دیکھ لیں۔ وہاں آپ کیا کرتے تھے کہ انصار اور مہاجرین دو جماعتیں تھیں جو اس چھوٹے سے شہر میں، یعنی چند ہزار کی آبادی، اس وقت ذرا تصور کریں، کبھی حاضر سے نکل کر ماضی میں جا کے بھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اس وقت ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں، پاکستان میں ایک کانسٹیٹیونسی بعض اوقات 4-4 لاکھ افراد کی ہوتی ہے، یعنی ووٹرز کے لحاظ سے آبادی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ چند ہزار کا ایک قصبہ ہے، اس چند ہزار کے قصبے میں دو گروہ رہتے ہیں، یعنی ایک انصار ہیں اور ایک جو باہر سے آ کے مہاجرین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کو اس کا پابند نہیں کیا گیا کہ آپ لوگوں کے مشورے سے یا رائے سے حکومت کریں گے۔ پیغمبر تو اپنی ذات میں جس وقت اقتدار سنبھالتا ہے تو حکمران ہوتا ہے،
ٹھیک،
پیغمبر کو تو اس کی ضرورت نہیں۔ لیکن آپ نے اس کا ہمیشہ اہتمام رکھا کہ جو بھی سیاسی فیصلے کرنے ہیں، دیکھیے ایک ہے دین کے معاملات، ان میں پیغمبر کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں،
اتھارٹی ہے۔
ایک ہے سیاسی معاملات، ان میں بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ پیغمبر کے دنیوی فیصلے بھی مانے جائیں گے، لیکن رسول اللہ نے روایت قائم کرنے کے لیے ہمیشہ انصار اور مہاجرین کے لیڈروں کے مشورے سے فیصلے کیے۔ وہ لیڈر وہیں موجود تھے،
ٹھیک،
چھوٹی سی ایک بستی تھی اس کے اندر موجود تھے۔ ہم اگر 15-20 لوگ ہیں اور ہم نے کوئی فیصلے کرنے تو اس میں کسی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ ہر ایک سے لی جا سکتی ہے رائے۔ تو وہاں ان کے سب لیڈر بھی موجود تھے اور ان سے رسول اللہ مشورہ کرتے تھے۔ اس کی دسیوں مثالیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رائے قائم کر لی سیاسی معاملات میں، لیکن انصار کے لیڈروں نے مشورہ دیا تو آپ نے وہ رائے تبدیل کر دی۔ یہ معلوم ہے کہ بنی خطفان کے ساتھ معاہدے کا طے ہو گیا، لیکن انصار کے لیڈروں نے یہ کہا کہ اس طرح کا معاہدہ تو ہم نے کبھی آپ کے یہاں آنے سے پہلے نہیں کیا تھا، اس وقت کیوں کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے تو تمہارا ہی لحاظ کر کے یہ سوچا تھا، اگر تم راضی نہیں ہو تو یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جنگی تدابیر کے معاملے میں یہ معلوم ہے کہ صحابہ پوچھ لیتے تھے، اور انصار میں سے بعض لوگوں نے پوچھا، بدر کے موقع پر بھی پڑاؤ کہاں کیا جائے اس میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ تاریخ میں نقل ہو گئی ہے، اس میں بھی پوچھا گیا۔ تو وہ پہلے پوچھتے تھے کہ یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے یہ اللہ کے حکم سے اور رسول کی حیثیت سے کیا ہے؟ تو جب آپ کہتے کہ نہیں یہ تدبیر ہے تو وہ مشورہ دیتے تھے، رائے دیتے تھے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے مانی۔ چنانچہ اس موضوع پر تمام روایات کا استقصاء کر کے ابن کثیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی تفسیر میں یہ بیان دیا ہے کہ کوئی ایک موقع بھی نہیں ہے کہ جہاں رسول اللہ نے سیاسی معاملات میں جمہور کی رائے کے خلاف فیصلہ کیا۔
اچھا، اگرچہ وہ حق رکھتے تھے،
اگرچہ حق رکھتے تھے۔ تو یہ روایت ڈالی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ جمہور کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اصل میں یہیں سے آیا ہے، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ امرہم شورہ بینہم صرف قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے، سیدنا عمر نے ایک بڑا غیر معمولی خطبہ دیا ہے۔ سیدنا عمر کی جو دین میں حیثیت ہے، جو تاریخ میں حیثیت ہے، جو ہمارے سیاسی معاملات میں حیثیت ہے، اس سے کوئی شخص انکار کر سکتا ہے؟ وہ خطبہ میں پھر سنا دوں گا پورا کا پورا آپ کو، بخاری میں ہے، اس میں انہوں نے خاص موقع پر لوگوں کو توجہ دلائی، پوری بات بیان کی، سیدنا صدیق کے انتخاب پر تبصرہ کیا، بتایا کہ وہ کیسے ہوا تھا، اور آخر میں یہ کہا کہ کوئی شخص اس طرح کے واقعات سے، استثنائی واقعات سے غلط استدلال نہ کرے، اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ لا خلافت عن مشورۃ من المسلمین، کوئی حکومت نہیں ہوتی اسلام میں جائز حکومت جب تک وہ لوگوں کی رائے سے نہ ہو۔ تو اس کو اصولی طور پر سمجھ لیجئے کہ یہ تو ایک طے شدہ قاعدہ ہے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا۔ اب کیا ہوا، میں نے عرض کیا کہ آخری ایک سال میں فتح مکہ کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی۔ یہ جب صورتحال تبدیل ہو گئی تو اب ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی نا۔ اس نئی دنیا کے وجود میں آنے کے لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدامات کیے وہ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا اقدامات کیے۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ جب تک یہ ریاست مدینہ کے حدود میں تھی، اب دیکھیے یہاں کیا چیز ہے، سیاسی حالات، جب تک وہاں تھی انصار کو برتری حاصل تھی،
ٹھیک،
اس لیے کہ انصار مدینہ میں اصل رہنے والے تھے، مہاجرین باہر سے آ رہے تھے، تو انصار کے لیڈروں کو ہمیشہ آپ نے ترجیح دی فیصلے میں۔
اچھا،
یعنی اس کی دسیوں مثالیں، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی۔ لیکن اب کیا ہے، یعنی اب کیا حکومت صرف یثرب تک محدود ہے؟ کیا یثرب کے گرد و پیش میں جو 200 کلومیٹر ہے وہاں تک محدود ہے؟ اب یہ حکومت پورے جزیرہ نما عرب تک چلی گئی۔ جب پورے جزیرہ نما عرب تک چلی گئی تو وہاں دیکھا جائے کہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر اب سیاسی صورتحال کیا ہے۔ یہ سیاسی صورتحال کیا ہے، میں نے عرض کیا کہ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اگر کوئی بنیاد نہیں ہوگی تو پھر تلوار نکلے گی۔ اس کا احساس کر کے کہ تلوار نکل آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد یہ مناسب سمجھا کہ فیصلہ خود فرما دے۔
اچھا،
وہ ہستی فیصلہ فرما دے کہ جس کے فیصلے کے بارے میں کوئی شخص نزاع کا تصور نہیں کر سکتا۔
خود اصول کا اطلاق بھی کر دیا،
یعنی اصول کا اطلاق کر کے بھی بتا دیا جائے اور فیصلہ بھی خود سنا دیا جائے۔ تو آپ دیکھیے، میں نے اپنے اس مضمون میں وہ تمام تاریخی باتیں نقل کر دی ہیں، ان کو دیکھ لیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا، انصار کو بلایا، یعنی اب صورتحال کیا ہے، پورے جزیرہ نما عرب میں دو بڑے گروہ پیدا ہو گئے، انصار مدینہ میں ہیں اور مہاجرین قریش جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جگہ جگہ سے مدینہ میں آ گئے ہیں، باقی تو علاقے ابھی مفتو ہو رہے ہیں، یعنی وہاں ابھی یدخلون فی دین اللہ افواجہ کے تحت لوگوں کے سیاسی حقوق کا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوا، لیکن پورے جزیرہ نما عرب کے حد تک بہرحال اسلام پھیل گیا ہے، ریاست وہاں تک وسیع ہو گئی ہے۔ اس سیاسی تبدیلی کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے انصار کو خطاب کیا اور یہ کہا کہ میرے بعد اعلی امت من قریش، میرے بعد مہاجرین قریش کو اقتدار منتقل ہوگا۔ کسی فرد کا ذکر نہیں کیا، بلکہ دو جو بڑی جماعتیں تھیں ان کے مابین کس کو زیادہ اعتماد حاصل ہے لوگوں کا، اس کی بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ دو جماعتیں ہیں اس وقت، ایک انصار کی، ایک مہاجرین قریش کی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بعد اقتدار مہاجرین قریش کو منتقل ہوگا، اعلی امت من قریش۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کوئی قبیلے کی بنیاد پر آپ نے ترجیح دے دی، اس کی وجہ بیان کی، چنانچہ مسلم میں روایت دیکھیے، پوری روایت کیا ہے، روایت یہ ہے اس لیے میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ الناس تبع لقریش، اس لیے کہ جزیرہ نما عرب میں لوگ قریش ہی کی قیادت کو پسند کرتے ہیں،
سیاسی برتری
انہیں کے پیروں ہیں، انہیں کے پیچھے چلتے ہیں، انہیں کی امامت اور سیادت کے قائل ہیں۔ اسی لیے جب سورہ توبہ میں یہ فرمایا کہ ان کے خلاف جنگ کا اقدام کیا جائے تو کیا کہا، فقاتلوا ائمۃ الکفر، یعنی قرآن مجید نے یہ بتایا کہ قریش اصل میں کون ہے، ائمۃ الکفر ہیں، یہ اصل میں کفر کے امام ہیں یہاں پہ۔ تو ان کو جو سیادت اور قیادت حاصل تھی اس کو ان الفاظ میں بیان فرمایا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الناس تبع لقریش، اور ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوا کہ اب تو ان میں سے مسلمان ہوئے ہیں، تو فرمایا مسلمہم لمسلمہم و کافرہم لکافرہم، یہ کفر میں تھے تو ان کے کافر بھی انہی کی پیروی کرتے تھے، یہ مسلمان ہوئے ہیں تو اب بھی ان کی یہی حیثیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد مزید فرمایا کہ العرب لا تعرف حاذ الامر الا لحاذ الحی، عرب اس قبیلے کے سوا کسی اور قبیلے کی برتری، سیادت اور قیادت سے واقف ہی نہیں ہے۔ انصار کو کہا قدمو قریشن ولا تقدموها، تم قریش کو آگے کرو گے، تم اقتدار میں یہاں ان کے ساتھ کوئی نزاع نہیں کرو گے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. اس فیصلے کے مطابق قریش کو رسول اللہ کے بعد آپ کے فیصلے کی روح سے اقتدار منتقل ہو گیا. اب سوال یہ تھا کہ قریش میں سے، مہاجرین قریش میں سے کس کو حکمران بنانا ہے، اس کا فیصلہ کیسے ہوا، اور پھر باقی خلفاء کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، اس پر اب آپ کا وقت ختم ہو گیا، آگے بات کریں گے.
ہم سب بہت ہی اہم جگہ پر آ کر گفتگو رک رہی ہے. میں چاہوں گا کہ اگلی گفتگو میں آپ بار بار بیان فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ، تفصیلی طور پر اس خطبے کو بھی آپ سے جانا ہے کہ خود ایک صحابی رسول کیسے اس اصول کے اطلاق پر گفتگو کر رہا ہے، اور پھر کچھ بہت اہم سوالات ہیں کہ جزیرہ نما عرب کے اندر تو یہ جو کچھ ہوا اس کو آپ ایکسپلین کریں گے، یہ باہر کیا ہوا، قیصر، کسریٰ، روم، فارس، ایران، صحابہ وہاں پہنچے، وہاں کون سی جمہوریت انہوں نے نافذ کی، وہاں پر کیا معاملات تھے، اور اس سب کے بعد سب سے نازک اور اہم سوال کہ سیدنا امیر معاویہ کے پاس وہ کیا آپشن تھے جن پر انہوں نے عمل نہیں کیا، اور پھر یزید کو اپنی جگہ پر برجمان کر دیا. ان سارے حساس موضوعات پہ استفادہ کر رہے ہیں، علم و فکر کے نئے عقدے واہ ہو رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.
شکریہ.